خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و شریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب
علی محمد.
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالسواب دے پاؤں گی ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنی سائی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری صلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اس ویڈیو میں کنجوسی کی انتہا کر دی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو دو بھیڑے اپنے کندھے اور کمر پر لاد کر سائیکل پہ لیے جا رہا ہے، اس طرح تو کوئی انسان کے بچے کو بھی نہیں لاد کر لے جاتا. آپ سے میرا سوال ہے کہ کنجوسی کی وجہ سے اپنے آپ کو اور جانوروں کو تکلیف میں ڈالنا کیسا؟
سائل نے اپنے آپ کو تکلیف کا کچھ اہتمام کیا.
جی جی جی.
ایک بندہ کفایت شعاری کرتا ہے، ہم اس کو کنجوس بولے، یا غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں اتفاق سے، کوئی ایسا مجبوری ہے، پیسے نکال لیے کسی نے، گر گئے پیسے، اور اس کو بنا دیا کنجوس. دو گلیوں پیچھے لے جانا ہے ان جانوروں کو، تو وہ آپ کی وجہ سے وہ سدوکی ہائر کرے 500 روپے کی، تو یہ نہیں مطلب 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ میں پہنچ جائے گا 500 روپے بچا ہوئے. تو جو بچت کرے، کفایت شعاری کرے، اب وہ کنجوس. تو اگر آپ نے شخص معین کے بارے میں واقعی اس کو کنجوس کہا تو آپ کو توبہ کرنی ہوگی، یا ثابت کرنا ہوگا. ثابت بھی کریں گے تو بندہ ڈیگریڈ ہی ہوگا ظاہر.
ایک جانور کو بھی تکلیف والا شمار فرمایا گیا ہے؟
نہیں نہیں، جانور
تو میں دیکھ رہا ہوں کہ موج لگی ہوئی ان کی، تو ہوائیں کھا رہے ہیں، یہ رکشے میں ڈال کے جو چڑھا کر دوسرے پہ لے جاتے ہیں، ان کے مقابلے میں ذرا دیکھیں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ موج مستی لگی ہوئی ان کی. تو
یہ بچوں کو بھی تو اس طرح کندھے پہ اٹھاتے ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں.
اچھا، یہ جانور پیچھے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، جانور کو تو حیرت ہو رہی ہے کہ جانور پکڑ کے بیٹھا ہوا بغیر باندھا ہوا ہے،
کود نہیں رہا.
خود نہیں رہا
اس کا مطلب یہ آرام سے
پریکٹس تو نہیں کر کے،
یہ کوئی مطلب وہ ہوگا صاحب کرتب، اور یہ ہوتے نہیں ون ویلنگ کرتے اس طرح کا اس کا کرتب ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قانونی طور پر غالباً اس کو روکا جائے گا،
ٹپل سواری پر تو پابندی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر ایک شخص ٹپل سواری میں دو جانور سوار کرتا ہے، ایک تو یہ، پھر موٹر سائیکل کے بجائے سائیکل پر سوار کرتا ہے، تو یہ تیسری چیز ہے. تو तो यूं थोड़ा मतलब इस पर अब साइकिल का पता नहीं क्या, हमारे यहाँ साइकिल का कानून क्या है, और वैसे ही मेरे को अपने मुल्क की लगती भी नहीं है।
ये होगा अपने ही आगा, और कहीं ऐसा चले नहीं। ये कर्तव्य दिखाने होते ना तो आजू बाजू गाड़ियां ना चलती होती, वो कोई मैदान होता और कोई स्टेडियम होता, इस तरह का वो माहौल होता। ये है रियल सीन, और ये बंदा जो है ना ये कोई मतलब मार्शल आर्ट वाला और इस तरह का होगा, ये अपने फन का मुजाहरा कर रहा होगा। नहीं, एक पेड़े पे गाली चलाते हैं और क्या क्या करते हैं, एक साइकिल पे चलते चलते जंप मार के दूसरी साइकिल पकड़ लेते हैं, उसको चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई कर्तव्य दिखा रहा होगा। तो बहरहाल एक जो भी कर रहा है इस पर कंजूसी का इतलाक तो नहीं हो सकता।
यानी जिसके लिए सवाल किया गया उस पर तो आपका तबसरा मुस्बत जा रहा है, जिसने सवाल किया है उस पर आपका तबसरा मनफी जा रहा है।
सामने आएगा तो पता चलेगा,
यूं नहीं।
ये कोई कौन सा आला इसके पास स्कैनिंग मशीन है जिससे इसने देख लिया कि ये कंजूसी की वजह से ऐसा कर रहा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد।
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ دین میں علماء کرام کی کیا اہمیت ہے؟
ہاں، علماء کرام اگر مائنس کر دیے جائیں نا تو اندھیرا ہو جائے۔ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم السلام علماء کرام ہیں، اور ہر نبی اپنی اپنی امت میں سب سے بڑا عالم، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں سے بڑھ کر عالم، اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے بڑے عالم یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا کہ علماء کی اہمیت کتنی ہے۔ عالم تو دین سے مائنس ہو ہی نہیں سکتا، رہا یہ کہ اب امت کے علماء، تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک سے ایک علماء تھے، سب پر دست علماء، مجتہدین بھی ہوئے ان میں۔ پھر آگے بڑھیے تو جو بھی اولیاء کرام ہوئے تو سب کے سب علماء تھے۔ جی ہاں، یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا، جاہل ولی نہیں ہو سکتا، عالم ہی ولی ہو سکتا۔ پتا چلا ہمارے غوث پاک ہی عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے غوث پاک، خواجہ غریب نواز عالم، داتا حضور عالم، کتابیں لکھی ہیں ذرا، تو کوئی جوہلا کتابیں تھوڑی لکھ سکتے ہیں۔ نہ دین کی تبلیغ کر کے بے شمار کفار کو داخل اسلام کر سکتے ہیں، جاہل ایسا نہیں کر سکتے، ان کے پاس علم وہی کر سکتے ہیں۔ پھر قرآن کریم کو جمع کیا تو یہ صحابہ کرام اور یہ سب علماء ہی تھے نا۔ پھر احادیث مبارکہ کو جمع کیا، پھر جاہلوں نے تھوڑی جمع کیا، یہ علماء نے جمع کیا۔ امام بخاری بے بدل عالم بے بدل تھے، زبردست، آج کا کوئی علامہ ان کے قدموں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتا، اتنے بڑے عالم تھے امام بخاری۔ پھر امام مسلم اور یہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں لکھی گئی سب کے سب علماء تھے، فقہ کی جتنی کتابیں لکھی گئی سب کے سب علماء تھے۔ ہم عالم کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہم نے عالم کا تو کلمہ پڑھا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ عالم پر ہم ایمان لائیں، جی ہاں، اللہ تعالی کی صفت بھی عالم ہے، تو ہم عالم پر ایمان لائے، عالم کا کلمہ پڑھ کر عالم کی امت میں ہیں۔ عالم صحابہ نے جو قرآن کریم جمع کیا اس کو ہم پڑھتے ہیں، علماء نے جو حدیثیں جمع کی ان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ زبردست عالم تھے، ان کے پلے کا کوئی عالم تھا ہی نہیں اس دور میں، اتنے بڑے عالم تھے، ان کے ہم مقلد ہیں۔ ہم تو عالموں سے ہوتے ہوتے تو سرکار اعلی حضرت پر رکے، تو یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، اس نے ان کے دامن پکڑا ہوا ہے۔ جو عالم ان کو مانتا ہے ہم ان کے پیچھے پیچھے، تو اس لیے وہ عالم تو دین سے مائنس ہو ہی نہیں سکتا۔ علماء کرام اگر مائنس ہو جائے تو پھر رہے گا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کرے کہ ہم علماء کرام کے قدموں سے لگے رہے۔ عالم تو وہ ہے کہ جنت میں بھی ان کی حاجت ہوگی. حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت کی، اسے مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو یہ عالموں سے جا کر پوچھیں گے آپ بتائیے ہم کیا مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عالموں سے محبت کرنے والا بنائے، ان کی پیروی کرنے والا بنائے، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، ان کی نکتہ چینی کر کے، ان کی صیبتیں کر کے، ان کو برا بھلا کہہ کر اپنی آخرت برباد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بنائے. آمین. جاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد عبداللہ اتاری ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آپ کے والدین کب انتقال ہوا؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پیدا ہوئے تھے یہ بتائیں گے؟ میری برادری بتا دے، 50 سال سے اوپر والے.
السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے.
سبحان اللہ، جواب درست ہے. قول مشہور کے مطابق حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کے ننیال بنو عدی بن نجار میں انتقال فرمایا اور وہیں دار نابغہ میں دفن ہوئے. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس کی ہوئی تو امی جان حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ابوا میں انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کا جب انتقال ہوا تھا تو انہوں نے مولا علی سے کیا وصیت فرمائی تھی؟ آپ برائے مہربانی ہمیں وہ وصیت بتا دیں.
حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو 2 وصیتیں اپنے وصال شریف سے قبل انہوں نے کی. نمبر 1 کہ میری وفات کے بعد امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیں. نمبر 2 مجھے رات میں دفن کریں تاکہ میرے جنازے پر نامحرم کی نظر نہ پڑے. یہ دوسری وصیت جو نا ہماری اسلامی بہنوں کے لیے اس میں بڑا درس ہے. یعنی بی بی فاطمہ کو مانتی ہیں، یہ عقیدت بھی رکھتی ہیں، رکھنی بھی چاہیے، لیکن جن سے عقیدت رکھی ان کا عمل دیکھیں. یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ بھی رات کو اٹھایا جائے تاکہ نامحرم اس کو دیکھ نہ سکے. اب وہ دور اسٹریٹ لائٹ ہوا تو تھا نہیں کہ کوئی اپنی عقل کا گھوڑا دوڑا کہ رات کو ہوا تو کیا ہوا، رات کو بھی نظر تو آتا ہے. لیکن وہ دور وہ تھا اور تھا. یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پردے کا عالم تھا. بدن تو بدن، جنازہ بھی کوئی نامحرم کیوں دیکھے؟ انہی کا حصہ تھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بڑا اہم بابا ایک توجہ دلانا چاہ رہا تھا ناظرین کے لیے بھی حاضرین کے لیے بھی کہ جو عموماً مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو موبائل سائلنٹ کرنا بھول جاتے ہیں. آف کرنے کا تو سمجھا کلچر کہہ سکتے ہیں کہ 99.99% موبائل تو آف کرنے کا رجحان نہیں ہے, یا سائلنٹ کرنے کا رجحان ہے نا, کہ موبائل فون سائلنٹ کر دیتے ہیں, آف نہیں کرتے. اب کئی ایک تعداد ہے جو سائلنٹ کرنا بھول جاتی ہے. اب نماز کے دوران جب گھنٹی بجتی ہے تو اگر میوزیکل ٹیون بجتی ہے تو زیادہ پریشانی ہوتی ہے, ورنہ عام گھنٹی بھی بجتی ہے تو ان کو یا نمازیوں کو پریشانی تو ہونے کا پورے کے پورا چانس موجود ہے. الحمدللہ ہمارے آئی ٹی مجلس, اللہ اس کو سلامت رکھے, جو انٹرنیٹ وغیرہ اور کمپیوٹر اور یہ ویب سائٹ وغیرہ پر جو ہماری مجلس کام کر رہی ہے, اس نے دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشن جو ہے, نماز اپلیکیشن جس میں نماز کے اوقات کار ہوتے ہیں, اس کو جو اس نے جاری کیا, تو یہ مطلب اس کو بتدریج یا وقت بوقت اس کو امپروو کیا جاتا ہے, اس میں بہتری لائی جاتی ہے. اس بار اس میں جو بہتری لائی گئی ہے, اس میں ایک بہت اہم بہتری یہ لائی گئی ہے کہ اس میں جماعت کے وقت آپ کا موبائل فون آٹومیٹیکلی سائلنٹ زون میں چلا جائے گا, یعنی کہ آپ کا موبائل جو ہے نا وہ سائلنٹ ہو جائے گا. اس کے ٹائمنگ صرف آپ کو ڈالنے پڑیں گے کہ اگر آپ یہ اوقات کار کے, جیسے مثال کے طور پر یہ میرے ہاتھ میں موبائل فون ہے, ٹھیک ہے نا, یہ موبائل فون مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں اور جو حاضرین ہیں وہ بھی دیکھ لیں, یہ موبائل فون کی دعوت اسلامی کی اپنی اپلیکیشن ہے. اب اس میں یہ جیسے میں نے یہ بٹن یہ دبایا نا, تو یہ پورا کھل گیا نا, تو فجر کا وقت اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ نے, جیسے مثال کے طور پر آپ نے رکھا ہے اتنے بجے شروع ہوگا اور اتنے بجے یہ ختم ہو جائے گا, تو اس طرح پانچوں نمازوں کے اگر آپ ٹائمنگ سیٹ کر لیں گے, جیسے آج کل ہمارے یہاں مثال کے طور پر عشاء کی جماعت 8:45, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل, تو آپ نے یہاں 8:30 کر دیا کہ 8:30 بجے, یا 8:40 پر میرا موبائل فون جو ہے نا وہ سائلنٹ ہو جائے, آٹومیٹیکلی سائلنٹ ہو جائے, اور بعدوں کا پھر سائلنٹ لوگ بھول جاتے ہیں کھولنا, تو مثال کے طور پر 9:15 میرا موبائل فون کا سائلنٹ ختم ہو جائے, تو یہاں آپ نے لکھ دیا 8:00 فار ایگزامپل 41 منٹ, 8:40, 8:35 اور یہاں آپ نے لکھ دیا 9:15 کہ آدھے 15-20 آدھے گھنٹے 35 میرا موبائل فون کا سائلنٹ کھل جائے, اور یہاں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ 2-5 سیکنڈ کا اس میں فرق آ سکتا ہے, تو آپ 50-60-70 سیکنڈ کا, تو 1-2 منٹ کا فرق رکھ کر کریں گے تو آپ کا موبائل فون آٹومیٹیکلی سائلنٹ ہو جائے گا. یہ لکھا ہوا ہے سائلنٹ فون ڈیورنگ نماز, ڈیورنگ یہ جماعت, تو یہ ایک بہت اچھی ہمارے لیے سہولت ہے کہ اگر اس طرح اپلیکیشن, ایک تو نماز کی اپلیکیشن آپ کے موبائل فون میں ہوگی تو جہاں دنیا بھر میں آپ کو ہوگا, اس میں اگر نیٹ ورک ہے نا, انٹرنیٹ اگر موجود ہے تو آپ کسی بھی شہر کے کسی بھی علاقے میں موجود ہیں, آپ صرف یہاں لکھ دیں لوکیشن کا جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ میں کہاں ہوں, تو آٹومیٹیکلی آپ کا موبائل فون جو ہے نا یہ اپلیکیشن وہ بتا دے گی کہ آپ کس ایریا میں ہیں, اور وہ ایریا وہاں لکھا ہوا آ جائے گا, اور اس ایریا کے اندر جو پانچوں نمازوں کے اوقات ہوں گے وہ بھی آ جائیں گے. تو یہ بہت زبردست موبائل اپلیکیشن ہے نماز کے حوالے سے, ملک و بیرون ملک جہاں جہاں ہمارا سفر ہوتا ہے یہ بہت کام آتی ہے, نماز کا ذوق رکھنے والے, نماز کا شوق رکھنے والے, نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والے, وقت کے اندر پڑھنے والے, جماعت کا اہتمام کرنے والوں کے لیے یہ بڑی نعمت ہے دنیا بھر کے لیے. ہمارے موبائل فون میں اب تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ نیٹ, شاید کس کو ایسا موبائل ہوگا جس کے پاس شاید نیٹ نہ ہوتا ہو, تو یہ نیٹ کا ایک اچھا استعمال ہے. تو یہ مدنی مذاکرے کے حوالے سے یہ عرض کر دی ہے کہ اللہ کرے کہ اس کو ہم موبائل فون میں رکھنے اور اس کو استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ہم انسان تو پانی سے وضو اور پاکی حاصل کرتے ہیں, جنات کی جو قوم ہے وہ کن چیزوں سے پاکی حاصل کرتی ہے؟
جنات بھی ڈھیلوں سے استنجا کرتے ہیں اور پانی سے بھی ان کو استنجا کرنے کی اجازت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہمارے یہاں بعدوں کا آدمی غلطی کرتا ہے, اور غلطی بھی ایسی ہوتی ہے جو شرعن درست بھی نہیں ہوتی, ناجائز بھی ہوتی ہے, بعض صورتوں میں مالی جرمانہ بھی لگتا ہے یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے, تو اس میں یہ عموماً کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے بیرون ملک میں وہ اسپیڈ اوور ہو تو فوٹو کھینچ لیتے ہیں, تو 500-700 وہاں کی کرنسی کے حساب سے ان کو جرمانہ لگ گیا. تو اب یہ جرمانہ لگ گیا تو فوٹو آ گیا. اب اس میں کوئی بولے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے یار, بڑی آنے والی تھی چھٹی میں ٹل گئی. اب ایسے موقع پر سب سگنل توڑ دیا تو کچھ ہو گیا, یا ایسے موقع پر جو غلطیاں ہوتی ہیں, یا بعض اوقات وہ مقاصد شرعیہ سے بھی متصادم ہوتی ہیں, ٹکراتی ہیں, ان تمام تر صورتوں میں یہ کہنا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, جو اللہ, اس کے حوالے سے کیا ہماری سوچ ہونی چاہیے؟
ظاہر ہے کہ خود اپنے ہاتھوں کا کیا اور جان بوجھ کر ایک غلط کام کیا اور اب معاذ اللہ ادھر منسوب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, تو یہ منسوب کرنا اس کا ظاہر ہے کہ اس کا خود اگر باضمیر ہوگا تو ضمیر اس کا اس کو ملامت کرے گا کہ یہ تم نے اپنی حرکت کی ہے اور اللہ تعالیٰ پر تم ڈال رہے ہو. معاذ اللہ, اس میں کوئی شک نہیں مطلقاً, اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے, مطلقاً کہنے میں حرج نہیں ہے. لیکن کوئی غلط کام کر کے قصدن اس کو منسوب کرنا یہ نہیں ٹھیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جامعۃ المدینہ کے طلبہ کا امتحانات کے لیے قرآنی آیات یاد کرنا اور پھر بھول جانے پر وہی وعیدیں ہوں گی جو کہ عام طور پر قرآن کریم بھلانے کی ہیں, نیز ان آیات کو یاد کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
قرآن کریم کی آیتیں یاد کرنا یہ تو بڑے ثواب کا کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس کو بھلا دینے پر واقعی وعیدیں تو بڑی سخت ہیں. تو جس نے امتحان میں تیاری کے لیے بھی آیتیں یاد کی, قرآنی آیتیں تو یاد ہی کی اس نے, تو اس لیے اس کو بھی اب اس کو یاد ہی رکھنا پڑے گا. اگر اس کو یہ بھلا دے گا تو اس پر بھی وعیدیں آئیں گی. اب جیسے مقرر ہیں وہ بھی آیتیں یاد کرتے ہیں بیان میں بولنے کے لیے, لیکن یاد کر لی ٹھیک ہے, سعادت کی بات ہے. اب اس کو باقی رکھنا بھی سعادت ہے, اس کو بھلا دینا یہ ظاہر ہے اس کے لیے شرن بہت قباحت ہے اس میں, اور عذاب کی وعیدیں موجود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر ہم منڈی سے جانور خریدتے ہیں بہت تازہ دم اور بھرا ہوا سا, اور اگر گھر جانے کے بعد وہ کچھ عرصے میں بہت کمزور ہو جاتا ہے, تو اس صورت میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ دھوکہ ہوا ہے, تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ علماء کرام کی کیا رائے اس بارے میں؟
اس میں ٹیکنیک تو ہوتی ہے کہ اس طرح یہ کچھ ایسی چیزیں کھلا دیتے ہیں, بیسن کھلاتے ہیں پانی میں گھول کے, اور اس کو ظاہری طور پر ایک دم پیٹ پھول جاتا ہے اور موٹا کر دیتے ہیں, تو یہ ہے تو دھوکا. اب وہ گھر میں جاتے ہی ظاہر کو غبار ہوا نکل گئی تو وہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا. اگر کھلانے والے نے نارملی کھلائے جیسے کھلاتے ہیں, دھوکا دینے کے لیے نہیں کھلایا, کھلایا اور اس میں اب گاہک آ گیا اور بک گیا, وہ ایک الگ بات ہوتی, لیکن یہ ارادتاً ایسی چیزیں کھلاتے ہیں, اس کو پھلاتے ہیں. یہ وزن سے بھی تو بکتے ہیں نا جانور, تو اس میں بھی ایسا کرتے ہیں, خوب پانی پلایا اس کو, خوب پانی پلایا اور پانی کا وزن جو ہے گوشت میں چلا گیا, تو یہ بھی دھوکا ہے. جس نے ایسا کیا اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی, اور جس کو اس نے اس طرح دھوکے سے بیچا گھر, ان کی حق تلفیاں کی, ان کو ڈھونڈے اور جو بھی قیمت کی کمی ہے اس کو پیمنٹ کرے, یا اس سے معاف کروا لے, وہ معاف کر دے تب بھی ٹھیک ہے, ورنہ یہ کہ آخرت میں اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی, اگر نیکیاں نہ رہیں تو اس کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں.
تو بابا یہ جو جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں, کیا ان کو بھی کچھ معلومات کا حاصل کرنا آپ کو لگتا ہے کہ ضروری, یعنی لاکھوں لاکھ روپے لے کے جا رہے ہیں, معلومات کرتے بھی ہیں یار آج کل لوٹ مار تو نہیں مچی ہوئی ہے, منڈی کی پوزیشن کیا ہے, مہنگا ہے نیچے, ٹھنڈی ہے گرم ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے, کوئی لوٹ نہیں آتا ہے, پیسے بھی لوٹ کے ماذا اللہ بازوں کا لے جاتے ہیں, کیونکہ عام آدمی جانتا ہے کہ یہاں یار پیسے لے کر لوگ آتے ہیں. تو ہم جو جانور لینے جاتے ہیں تو کیا ہمیں یہ نہیں ذہن بنانا چاہیے کہ یہ جانور جو ہم لینے جا رہے ہیں تو اس کے لیے کون کون سی اہم معلومات لے لی جائے تاکہ جانور ہم دیکھیں تو اس کی کچھ نہ کچھ ہم معلومات حاصل کر سکیں کہ یار یہ بھرا ہوا ہے تو کیوں بھرا ہوا ہے، یہ چلتا ہے تو اس کی چال کیسی ہے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ تو بیان ہوتے بھی رہتے، بعض وقت کتابوں میں لکھی ہوئی بھی ہوتی ہیں۔ آپ کا کیا مشورہ ہے؟
اکثر موٹی موٹی باتیں لوگوں کو معلوم ہوتی ہے۔ اب یہ ظاہر کو ہر فرد ماہر حیوانات تو بننے سے رہا، وہ ظاہری طور پر جانور کو دیکھ بھال کر، حدیثوں میں یہ ہے کہ دیکھ لو کانوں میں اس کے سوراخ تو نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی یعنی کہ قربانی کے قابل ہے کہ نہیں یہ دیکھ لے۔ اب وہ موٹا ہے یا پتلا ہے یا کمزور ہے، تو اس میں وہ تو اتنا جب کمزور ہو جائے نا قربانی کے لیے مانے، اس کی شرط ٹوٹ جائے، تو وہ تو بہت بڑی دور کی بات ہے۔ تو عام طور پہ مطلب جانور کمزور ہوتا ہے لیکن ٹھیکڑے مارتا ہوتا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ قربانی کے قابل ہوتا ہے۔ ہاں اتنا وہ کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہے، ختم ہو جائے، ایسا جانور چل نہیں سکتا۔ ابلغ گھوڑے سوار صفحہ 10 میں بریکٹ میں لکھا ہے، جن کی قربانی نہیں ہوتی، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دبلے پن کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اب یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم اس ماہ مبارک کے حوالے سے، بالخصوص اس عشرے کے حوالے سے، ابتدائی 10 دنوں کے حوالے سے عبادت اور ریاضت وغیرہ کا بیان سنتے رہتے ہیں کہ اس کی بڑی برکتیں ہیں، تو ایک عام اسلامی بھائی، چاہے وہ ناظرین میں ہوں یا ہمارے حاضرین میں ہوں، ایک عام شخص اپنی عبادت میں اضافہ کرنے کے لیے کیا کرے؟ یہاں صرف کیا نماز ہو میں ہی اضافہ کرنا ہی نیکی اور عبادت میں اضافہ کہلائے گا، یا صرف تلاوت ہی کرنا عبادت میں اضافہ کرنا کہلائے گا، یا مطلب کہ کوئی اور بھی امور ہیں جو انسان کو بہت ثواب دلاتے ہیں کہ جو خاص ان دنوں میں کرے تاکہ اس کے نامہ اعمال میں مزید ثواب داخل ہو، اس کے ساتھ ساتھ بھی
ان دنوں کا جو ابتدائی دن ہے پہلا عشرہ، اس کا روزہ جو ہے وہ ایک سال کے روزے کا ثواب اس میں ملتا ہے، تو ان دنوں جائے نصیب کے روزہ رکھے، اور جو بھی نیکیاں یہ کرتا ہے ان دنوں میں وہ زیادہ کرے، اس کا زیادہ اہتمام کرے، اپنے اخلاق کو مزید درست کرے، مسلمانوں کی دل جوئی کا زیادہ خیال رکھا کرے۔ ویسے تو گناہوں سے ہر دم بچنا چاہیے، ان دنوں اور زیادہ کوشش جو ہے تیز تر کر دے تاکہ گناہوں سے مستقلی جان چھوٹ جائے۔ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی ان دنوں اور زیادہ کرے، بھائی بہنوں کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ مزید رعایتیں کرے اور ان کا دل خوش کرے، تحفے تحائف دے، ان کو چیزیں دے اچھی اچھی کھانے کی۔ نیکیاں کرنے کے لیے جائے بندہ تو بہت سارے سے کام ہیں جو نیک کام ہیں، ان کو بجانا ہے۔ فیضان سنت کا ایک درس دیتا تھا تو ان دنوں دو درس دینا شروع کر دے، دو دیتا تھا تو تین کی طرف سبقت کرے، ان دنوں مدنی قافلے میں ایک بار ضرور سفر کرے، خاص ان 10 دنوں میں نیکی کی دعوت اگر ہفتے میں ایک بار دیتا تھا تو ان دنوں میں دو تین بار دیتے، یا روزانہ دے ہو سکے تو۔ مدرسۃ المدینہ بالغان نہیں پڑھتا تو ان دنوں داخلہ لے لے، پڑھے پڑھائے۔ 12 مدنی کاموں میں اگر کوتاہی تھی، دعوت اسلامی کے جو 12 مدنی کام ہیں، ان دنوں مزید چستی لے آئے، سستی دور کرے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
سوال میرا یہ ہے کہ اب حاجی حج پہ گئے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، تو ایک مسئلہ یہ ہے عورتوں کا کہ باقی چیزیں انٹرنیٹ میں یا آپ کے پروگرام میں مل جاتی ہیں، لیکن ایک بات نہیں ملی کہ عورتوں کو جب ابھی تک انہوں نے طواف زیارہ نہ کیا ہو اور ان کو مخصوص ایام شروع ہو جائیں اور اس کے بعد ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہ ہو کہ وہ ٹھہر سکیں، تو اس میں کیا کریں؟
اگر اس کی ایسی سخت مجبوری ہے کہ اس کو اکیلا وہ رہ نہیں سکے گی, ظاہر ہے اس کو جانا ہی ہے, تو اس صورت میں وہ ان ایام میں طواف کر لے اور بدنا دے, اس کے کفارے میں بدنا یعنی اونٹ یا گائے کی وہ قربانی کرے. ہاں اگر وہ فلائٹ لیٹ کروا سکتی ہے, اس کا محرم رک سکتا ہے, کوئی سی صورت بن سکتی ہے, تب تو یہ ضروری ہے کہ یہ رکے. اب ناممکن ہو جائے رکنا تو طواف زیارہ کے بغیر اگر یہ چلے گئے اپنے وطن تو ظاہر ہے کہ سخت ترین اس کے لیے حرج ہے, بہت آزمائش ہے. تو یوں اس کو اجازت دی گئی کہ یہ اب طواف زیارہ کر لے اور بدنا یعنی اونٹ یا گائے یہ قربانی میں یہ دے دیں. اور یہ قربانی جو کی جائے گی یہ حرم میں کی جائے گی, گھر پہ نہیں ہے وطن میں نہیں, حرم میں گائے یا اونٹ کی قربانی ہو. اور اس کا گوشت نہ یہ خود کھا سکتی ہے نہ کسی مالدار کو کھلایا جا سکتا ہے, یہ فقرا جو ہوتے ہیں شرعی فقیر یہ ان کو دیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
سائل نے یہ کچھ یہ بھی اظہار کیا تھا کہ یہ ڈھونڈا نہیں ملا اور نیٹ پر بھی گیا, اگر یہ رفیق الحرمین پڑھ لے تو ان کو اس طرح کے مسائل اور غالباً ماں یہ مسئلہ بھی مل جائے گا.
ہاں یہ ہے رفیق الحرمین میں اس سوال کا جواب ہے,
ایسے ڈھونڈنا چاہیے, اگر کوئی مسئلہ پیش آیا تو نیٹ پہ تلاش کرنا چاہیے, علماء سے رجوع کرنا چاہیے.
بہت خوب.
نیٹ پر بھی باپا کیا کرتے ہیں کہ ایک دو ایسے میں نام نہیں لینا جاتا, وہ ایسے کچھ ہیں اس کو سرچ انجن کہتے ہیں, یہ نیٹ استعمال کرنے والے کو سمجھتے ہوں گے. ابھی پچھلے دنوں کی بات, کل پرسوں کی بات ہے, ہم ایک جگہ جا رہے تھے تو وہ اس میں جو ہے نا وہ نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار آگے کیا پوزیشن ہے سڑک کی, تو رش ہے یا نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں وہ سیٹلائٹ کے ذریعے لائیو بتا رہا ہوتا ہے نا کہ ہاں اس سڑک پر نہ جاؤ, یہاں ٹریفک بہت ہے, اس سڑک پر نہ جاؤ ٹریفک بہت ہے, یوں گھوم کے جاتا, یہ سارا چل رہا تھا. تو اس نے وہ دیکھا تو کہا یار ادھر سے نہیں جاتے بہت لیٹ ہو جائیں گے, ادھر پل پر جو ہے نا وہ رش بتا رہا ہے نا. اتفاق ہے کہ وہ گاڑی چلانے والا تھا نا وہ پل پر ہی چڑھ گیا, وہ پل پر دیکھا وہ جا کے ٹریفک ہی نہیں ہے, رش لگا ہی نہیں. دیکھا یار یہ تم لوگ کا یہ جو ہے نا معلومات کرنے کا جو آلہ. اسی طرح اس سے پہلے ایک سفر کے اندر, اب وہاں ہمیں پتا چلا تھا کہ وہاں سردی ہے, تو اس نے یہی چیک کیا کہ وہاں سردی نہیں تھی, کہ ٹھیک ہے تو جیکٹ ویکٹ سب چھوڑ دیے نا. وہاں جا کر جو بیچارے کی حالت ہوئی نا کہ بغیر جیکٹ کے یا بغیر اس کے چلنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا. تو اب صرف موسم کی اور سڑک کے حالات جو کہ اتنا انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ کے ذریعے بتایا جاتا ہے اس میں اتنی غلطیوں کے امکانات بالکل پریکٹیکل میرے اپنے دیکھے ہوئے ہیں. تو اب جو قوم جا کر صرف لکھتی ہے حج مسئلہ یا کوئی ایسی چیز اور جو جواب سامنے لکھے ہوئے آتے کہتے ہیں یار یہ جواب ہو گئے, یہ کس نے ڈالا تھا, کون تھا پیچھے, کچھ پتا نہیں ہوتا. پھر زیادہ پوچھیں تو کہیں گے ہم نے انٹرنیٹ سے نکالا, انٹرنیٹ تھا پتا نہیں, انٹرنیٹ ان کا کون سا اتنا مستحکم مفتی ہے مضبوط. اس پر واقعی سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ ایک سمجھے گا ایک عالمگیر مسئلہ ہے, نیٹ کے ذریعے معلوم کر لیجیے.
قرآن کریم نے ہمیں یہ تعلیم دی, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تو اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو یا اہل ذکر سے دریافت کرو. تو یہاں جو اہل ذکر ہے, اہل ذکر سے مراد علماء ہے, تو مسائل علماء بتائیں گے, انٹرنیٹ نہیں بتائے گا. انٹرنیٹ پہ تو کفار بھی غلط سرد مسائل چڑھا دیتے ہوں, اپلوڈ کر دیتے ہوں, کیا بھروسہ ہے. انٹرنیٹ تو انٹرنیٹ ہے ایک آلہ ہے, اس میں اتنی غلطیاں ہوتی ہیں یہاں تک کہ مطلب وہ کمپوزنگ کی غلطیاں بہت ہوتی ہیں. اور یہ انٹرنیٹ ہے یا کھلونا ہے, جس کو جو آتا ہے وہ اپلوڈ کرتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے نازک مسائل یہ انٹرنیٹ سے نہ دیے جائیں, علماء وہ بھی علماء جید علماء ہوں, مفتی ہوں. دارالافتاء اہل سنت آپ کی رہنمائی کے لیے موجود.
یہ مدنی پھول تو ہمیں سنت عنایت فرما رہے ہیں, جیسے سنی علماء کی کتب ہیں, معتبر سنی علماء کی بہار شریعت ہے, فتاوی رضویہ ہے, اگر یہ کتابیں ہوں ان سے مسائل دیکھنا ہو, مقتوۃ المدینہ کی کتاب ہے, اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو مشورہ دوں گا کہ آپ رفیق الحرمین کا بھی مطالعہ کریں. امیر اہل سنت کی کتب و رسائل آپ کی یہ کتاب آپ کے اس مبارک سفر میں آپ کا رفیق ضرور ہونی چاہیے. بہت سارے مسائل آپ کو قدم قدم پر اس کی ضرورت پڑے گی انشاء اللہ الرحمن. آپ اس کتاب کو اپنا رفیق سفر ہی نہیں رہنما سفر بھی سمجھ سکیں گے. اس میں آپ کو بہت سارے مسائل سیکھنے کو سمجھنے کو ملیں گے.
سبحان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
سوال یہ ہے, شریعت اسلامیہ میں جرمانہ جائز نہیں, تو پھر حج کرنے جاتے ہیں وہاں غلطی کرنے پر دم واجب ہو جاتا ہے, اور دم واجب ہو جانے پر جانور ذبح کرنے کا حکم ہے, پھر یہ جرمانہ کیوں؟ جواب عنایت فرمائی.
یہ منسوخ ہے شریعت میں, یہ فکس ہے کہ یہ ایسا کرنا ہے. اور یہ جو مطلب ڈنڈ ڈالتے ہیں, پولیس ڈنڈ ڈالتی ہے, چالان کرتی ہے, اس طرح کے جرمانے کو مطلب شریعت نے وہ ناجائز رکھا ہے. پہلے تھا یہ, بعد میں یہ منسوخ ہو گیا. تو جو حکم شریعت وہ اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے. تو دم بھی ہے, تو صدقات بھی اس میں دینے ہوتے ہیں, بدنہ بھی ابھی آپ نے سنا وہ بھی دینا ہوتا ہے. تو یہ حدیثوں میں یہ اس کی صراحت آ چکی ہے, یہ کرنا ہے.
ایسے معاملات یہ شریعت کی روشنی میں امر تعبدی کہلاتے ہیں, یعنی وہ کام کہلاتے ہیں کہ جو مقرر ہیں, اس میں عقل کو دخل نہیں ہوا کرتا. اب مغرب کی تین رکعتیں ہیں تو کوئی کہے کہ اثر میں چار پڑھنے, تو اس میں چار پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ یہ نہیں ہوگا. جو شریعت کی طرف سے مقرر کر دیا گیا وہی ہوگا. اب بعض صحابہ کرام علیہ رضوان کے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ جب شرعی حکم خصوصاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی, اور سامنے والے نے کوئی ایسی بات کہی کہ عقل تو یوں کہتی ہے, تو اس پر وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے. قیامت کے دن سورج اور چاند کو بے نور کر کے ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. یہ حدیث بیان کی تو سامنے سے کسی نے کہا کہ ان کا کیا قصور ہے؟ تو جلال میں تشریف لے آئے کہ میں تمہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہوں, تم آگے سے ہی کہہ رہے ہو کہ ان کا کیا قصور ہے. تو پھر علماء نے وجہ بیان کی کہ وہ کیوں داخل کیے جائیں گے. بطور عذاب نہیں داخل کیے جائیں گے, وہ عذاب دینے کے لیے داخل کیے جائیں گے کہ جو ان کی عبادت کرتے ہوں گے وہ ان کو عذاب دیں گے. طواف میں حکم یہ ہے کہ حجر اسود کو چومنا یہ سنت مبارکہ ہے, لیکن رش ہو, ازدحام ہو, تو ہمارے علماء نے یہی ارشاد فرمایا کہ نہ خود دبے نہ کسی اور کو دبائے. لیکن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب پوچھا گیا کہ حجر اسود کو چومنا, تو فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. تو کسی نے کہا کہ ارائیت ان زحمت, آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں بھیڑ میں پھنس جاؤں؟ آپ جلال میں تشریف لے آئے, بولے میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتا رہا ہوں, تمہارا آئیتہ کہہ رہے ہو کہ تمہارا کیا خیال ہے. جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات میں نے کی, تو اب اس طرح کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. اگرچہ پھر علماء نے اس کی وجہ بیان کی کہ رش ہو تو پھر اسے دور رہے, کہ وہ بھی شریعت کے مطابق ہے. تو جہاں شریعت مطہرہ کا حکم آ جاتا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہے, تو پھر اس پر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے. مالی جرمانہ یہ بھی پہلے موجود تھا, شریعت نے اس سے منع کر دیا کہ اب یہ نہیں ہوگا, منسوخ ہو گیا, تو اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. باقی دیگر جرمانے یہ حدیث پاک کے اندر آئے, قرآن پاک کے اندر آئے, علماء نے ان کی روشنی کے اندر بیان کیا ہے, تو اس پر ہمیں عمل کرنا ہے جیسا کہ امیر اہل سنت نے بیان فرمایا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں نے قربانی کی نیت کی, میرے گھر میں بکری ہے, میں نے پال رکھی ہے. اس بکری کے بنیادی میں جو شروع سے سینگ نہیں ہے, وہ سینگوں کے بغیر ہے. تو میں نے مدنی مذاکرے سے سنا ہے کہ سینگوں کے بغیر قربانی نہیں ہوتی ہے. اب میرے لیے کیا حکم ہے, میں کیا کروں, بکری کو بیچ کے اس کی جگہ دوسری بکری لے لوں, یا جو میں نے قربانی کی نیت کی ہے اسی کو قربان کروں؟
جب قربانی کے لیے پیدائشی سینگ نہ ہو, یہ سوال کیا انہوں نے, تو ابلغ گھوڑے سوار مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, اس کے صفحہ نمبر 11 پر ہے, نمبر 8, جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے. اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے, اگر جڑ سمیت ٹوٹے ہیں تو قربانی نہ ہوگی, اور صرف اوپر سے ٹوٹے ہیں, جڑ سلامت ہے تو ہو جائے گی. صلو علی الحبیب.
देखा गया है किसी मसरूफ दुकानदार के पास पैसे खुले कराने जाते हैं तो कहता है नहीं है, हालांकि खुले पैसे उनके पास होते हैं, क्या ये झूठ है?
चेंज लेने जाते हैं तो दुकानदार कह देते हैं कि नहीं है, किसी दुकान पर चेंज लेने गए और चेंज मौजूद है, इसके बावजूद दुकानदार ने कह दिया कि नहीं है, तो ये झूठ है। हाँ, दुकानदार ये कह सकता है कि मेरे पास है तो सही, लेकिन क्योंकि मुझे भी जरूरत पड़ेगी, चेंज पड़ती है, इससे माजरत चाहता हूँ, मैं नहीं दूंगा, नहीं दे सकता आपको, तो सही है। तो लेकिन अब मसला यही है कि वो अगला आकर बहस करेगा और अगर वो करीबी पड़ोसी हुआ या जानने वाला हुआ तो और मसाइल होंगे, तो इसलिए वो इस तरह झूठ बोल के जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन एक झूठ ना बोला जाए, लिख कर भी लगाया जा सकता है कि चेंज मांगकर शर्मिंदा ना करें। बाज़ औक़ात लोग लिखते हैं अब शर्मिंदा ना करें, तो शर्मिंदा भी होता है कि नहीं होता है, ये भी गौर करना पड़ेगा। चेंज तलब ना फरमाएं, यूं लिख दे, बराहे करम चेंज तलब ना फरमाएं, बराहे करम चेंज ना मांगे, ये आसान है, ये लिख कर लगा दे, फिर अगर कोई मांगे तो ये इशारा कर दे जो लिखा हो उसकी तरफ, ये पढ़ लो। बार झूठ से बचना चाहिए। सल्लू अला हबीब अला अला मुहम्मद,
खौफे खुदा हो इश्के मुस्तफा, बिल मुअमल इस्लाह मुआशरा, हक है शरीयतों शरीकत का, है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा।